بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
نیچے نیچے ہو, اگر اتنا ذرہ برابر بھی کہیں پہ کہیں گمان آ رہا ہے, کیا لوگوں نے ایسا کوئی گمان تو نہیں کر لیا ہے کہ بس حسب الناس ان یترکو, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, کہ بس وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے, اور فقط اس ایمان لانے کی گواہی دینے کے اوپر وہ چھوڑ دیے جائیں گے, کیا یہ گمان کر کے بیٹھے؟ اگر یہ گمان کر کے بیٹھے تو آیت سنیے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے, وہ آزمائے نہیں جائیں گے, انہیں امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ فقط کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے, ہم چاہتے ہیں, ہم بڑی محبت کرتے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں, تو کیا یہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ فقط ولایت کا اقرار کریں گے اور یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ آزمائے نہیں جائیں گے, آزمائش ضرورت ہے. کہتا ہے وہم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم نے تو تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ پروردگار عالم جان لے کہ تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے صدقو, جنہوں نے واقعتاً ثابت کیا اس بات, جنہوں نے اپنے دعوے کی دلیل پیش کی, وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا, جنہوں نے اپنی کردار اور گفتار سے ثابت کیا کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں, وہ کون ہیں, اور وہ کون ہیں کہ جو کہ جھوٹے ہیں, جو کہ کاذبین ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے پروردگار آزمائے گا. آیت کا مفہوم سامنے آ گیا. اب ذرا دو سوال رکھتا ہوں. یہ بتائیے, یہ جو فتنہ کی بات ہو رہی ہے, فتنہ جسے آپ کہتے ہیں, یہاں اس فتنے سے مراد اگر آزمائش لی جائے کہ ہم آزمائیں گے, تو پروردگار تو عالم الغیب ہے, وہ کیوں آزمائے گا؟ بھائی میں اور آپ کسی کو آزمائیں تو سمجھ میں آئے گا, لیکن خدا کیوں آزمائے گا؟ وہ تو میرے انجام کو میرے ہونے سے پہلے جانتا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, وہ تو جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کر رہے ہیں, وہ بھی جانتا ہے جسے ہم سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں. تو جب وہ جانتا ہے تو پھر امتحان کس چیز کا لے رہا ہے؟ سوال جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امتحان دو انداز کا لیا جاتا ہے. ایک انداز تو وہی ہے جو بھی میں نے بیان کیا, کہ پروردگار عالم جو امتحان لیتا ہے وہ اس امتحان سے مختلف ہے جو ہم اور آپ امتحان لیتے ہیں. ہم جب کسی کا امتحان لیتے ہیں تو ہم جہل رکھتے ہیں, اور امتحان لینے کے بعد ہمیں علم آتا ہے کہ کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے. جابز آفر ہوئی ہیں, 10 نشستیں ہیں, 1000 اپلیکیشنز آ گئیں, تو ان 1000 میں سے وہ 10 کون ہیں جن کو سلیکٹ کرنا ہے؟ تو اس چیز کا ہم جہل رکھتے ہیں. اس جہل کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں, اور جب امتحان لیتے ہیں تو ٹاپ 10 کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹاپ 10 جو سلیکٹ ہو کر سامنے آتے ہیں, اس سے پہلے ہم انہیں جانتے نہیں تھے, اب امتحان کے بعد جان لیا کہ یہ ہیں وہ اہل, ان کو جاب دے دو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہم نے امتحان لیا کیوں؟ تاکہ ہم اپنے جہل کو برطرف کر دیں. اب پروردگار جب امتحان لے رہا تو کیا خدا نخواستہ اپنے جہل کو برطرف کر رہا ہے؟ کیا وہاں جہل ہے؟ کیا وہاں جہل ایگزسٹ کرتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. عالم الغیب ہے, جو عالم الغیب ہو وہاں جہل کا کیا کام ہے. تو ایسے عالم میں امتحان لینا کس انداز سے بنتا ہے؟ تو اب جواب کیا ہے, آئیے دوسرے انداز کا جو امتحان ہے یہ بہت اہم ہے. یعنی دوسرے انداز کا جو امتحان ہے یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو اہل ہے, مثلا آپ اپنے گھر کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ سونا بیچنے پہنچ گئے سونار کے پاس, اور آپ نے جناب ایک کڑا نکال کے رکھ دیا کہ یہ سونے کا کڑا ہے اور یہ پورا 18 کیرٹ گولڈ ہے. اس نے کہا کہاں کا 18 کیرٹ ہے, یہ تو جناب ہے. یا آپ نے کہا کہ بھائی 22 کیرٹ ہے, یا 24 کا تو بنتا ہی نہیں ہے, 22 کا بنے گا. آپ نے کہا 22 کیرٹ ہے مثلا, اس نے دیکھ کر کہا, اس نے کہا بھائی 18 ہے 22 نہیں ہے. نہیں میرے پاس, مجھے تو یہی کہہ کے دیا ہے. آپ اب تک اس کو 22 کی نیت کر کے پہن رہے تھے, اس نے دیکھ کر بتا دیا کہ تو 18 ہے. آپ اس کے اوپر, آپ نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے. تو اس نے پھر کیا کیا, وہ جو سنار ایک کسوٹی نکال کے رگڑتے ہیں اس کے اوپر سونے کو, ہے اور اس کا امتحان لیتے ہیں. کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ امتحان تو گولڈ کا لیا جا رہا ہے نا, دیکھ رہے ہیں. اس امتحان کے بعد جہل کس کا ختم ہو رہا ہے؟ پتہ چلا جب امتحان لیا تو نظر آ گیا, کہا یہ دیکھو یہ رہا 18 کیرٹ جس کو تم 22 کہہ رہے تھے. تو یہاں جب امتحان لیا جا رہا تھا تو سنار کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ کتنے کیرٹ ہیں, لیکن ادھر معلوم نہیں تھا. تو ادھر جہل تھا, ادھر جہل نہیں ہے. ادھر کے جہل کو ختم کرنے کے لیے اس نے امتحان لے لیا ہے. سنار کی نالج میں اضافہ نہیں ہوا, بیچنے والے کی نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب پروردگار عالم مخلوقات کا امتحان لیتا ہے تو اس میں جہل وہاں ختم نہیں ہوتا ہے, وہاں تو جہل ہے ہی نہیں, یہاں مخلوق میں جہل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو اہل ہے اس کی اہلیت اجاگر ہو جاتی ہے, جو نا اہل ہے اس کی نا اہلیت خود اس کے اوپر اجاگر ہو جاتی ہے. اس لیے پروردگار عالم امتحان لیتا ہے. تو امتحان کا ایک بڑا فلسفہ ہے, ایک مسئلہ. دوسری جو علت ہے امتحان لینے کی, کیونکہ پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ فقط گناہگاروں کا امتحان لیتا ہے, فقط گناہگاروں کا امتحان نہیں لیتا. پروردگار ہر مخلوق کا, وہ کہہ رہا ہے ہم نے پہلے والوں کو آزمایا ہے. تو پہلے والوں کو آزمایا ہے تو وہ کوئی شرط نہیں لگا رہا ہے کہ پہلے والے گناہگاروں کو آزمایا ہے. جب پہلے والے کہا تو ہر وہ پہلا والا جو پہلے آ چکا ہے پروردگار اس کا امتحان لے چکا ہے. ارے ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں, ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ انبیاء کو نہیں چھوڑا اس نے, اس نے انبیاء کا امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس نے ابراہیم کا امتحان لیا. جانتے ہیں کیسے کیسے امتحان لیا؟ آیت کے اندر تو نہیں لکھا نا, آیت میں تو فقط کلمات لکھا ہے. کلمات کا مطلب ہم نے احکام لیا ہے, کہ ہم نے کچھ احکامات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا ہے. حضرت ابراہیم کے امتحانات, جائیے ذرا تفاسیر اٹھائیے گا اور حضرت ابراہیم کے امتحانات دیکھیے, کیا بلا کے امتحانات لیے ہیں. جان سے بھی آزمایا, مال سے بھی آزمایا, ابراہیم کو ان کی عزت اور آبرو سے آزما لیا. کہاں کہاں نہیں آزمایا, ابراہیم کو اس شے سے بھی آزمایا ہے کہ ابراہیم کے اندر کہیں میں تو موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, اپنے گھر تشریف لائے, ابھی حضرت ابراہیم کو خلیل ہونے کا ٹائٹل نہیں ملا ہے. اپنے گھر تشریف لائے, گھر بند تھا, دروازہ کھول کر مقفل تھا, تالا کھول کر اندر گئے تو اندر کچھ جوان کھڑے ہوئے ہیں پہلے سے. حضرت ابراہیم نے ان کو دیکھا, سوال کیا, کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ جواب, اس گھر کے رب کی اجازت سے داخل ہوئے. ابراہیم سمجھ گئے کہ آنے والے کون, فرشتے. ابراہیم تمہیں ایک خبر دینے آئے, اللہ عنقریب اس بستی میں ایک شخص کو اپنا خلیل چننے والا ہے. حضرت ابراہیم نے جیسے ہی سنا, بستی جانتے ہیں کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم کے ارد گرد کیا ہے؟ کفر, بت پرستی ہے, جسے آپ نجس کہیں گے, مشرک کہیں گے, بڑے ہی ہٹ دھرم قسم کے لوگ, بڑے ہی ضدی, اور جس کو کہتے ہیں جڑیل قسم کے, بہت ہی ان کا کفر ٹوٹ نہیں رہا ہے, ایسے لوگ ان کے درمیان میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چاند کو پوج رہا ہے, سورج کو پوج رہا ہے, ستاروں کی پرستش کر رہا ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں. ان میں گھر ہے ابراہیم کا, اور وہاں پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس بستی میں خدا ایک شخص کو اپنا خلیل قرار دینے والا ہے. تو حضرت ابراہیم کا سوال کہ اے فرشتو, مجھے جلد از جلد اس شخص کا نام بتلا دو تاکہ میں اپنی پوری زندگی اس شخص کی خدمت میں گزار دوں. یہ ہے حضرت ابراہیم. یہ نہیں کہہ رہے کہ فرشتوں اب آئے ہو میرے پاس, اتنی محنت کی میں نے, اب آئے ہو مجھے میری پوسٹ دینے کے لیے, مجھے میرا ٹائٹل دینے کے لیے. نہیں دیا. یہ کیا ہے ابراہیم کا امتحان؟ کہاں کہاں امتحان لیا؟ منجنیق میں گھوم رہے ہیں, تیزی سے گھمایا جا رہا ہے, اور بس ابھی پھینکا ہی چاہتے ہیں آگ کی طرف, امتحان لے لیا, آ گیا. ابراہیم کوئی خواہش ہے؟ امتحان نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور کوئی ہم جیسا آدمی ہو, موت سر پہ کھڑی ہو, اور آ کر فرشتہ کہے کوئی خواہش ہے, پہلی فرصت میں کہیں گے بچا لو بھیا, یہ کہاں پھینک رہے ہیں. مطلب اچھا, اگر دیکھیے بہت توجہ رہے, اگر زبان سے یقین کریں نکل جاتا کہ مجھے بچا لو, میری جان بچا لو, غلط نہیں تھا. حالت اضطرار بھی کوئی شے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرشتہ تو نہیں ہے نا, انسان ہے یا نہیں ہے؟ انسان کی فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ خطرے کو دیکھ کر سامنے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں برجستہ, زبان کے اوپر کیا ہے, ریفلیکسز بھی تو کئی چیز ہوتے ہیں, ریفلیکسز سمجھتے ہیں نا, ریفلیکسز میں کوئی آدمی سوچ کر وہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی گرم چیز پر ہاتھ لگے تو فوراً ہاتھ ایک دم پیچھے ہی آتا ہے نا, یہ ریفلیکسز ہیں. تو حضرت ابراہیم کو جیسے ہی کہا جا رہا ہے کوئی خواہش ہے, تو برجستہ ذہن کہہ سکتا ہے کہ آگ سے بچا لو. اس وقت ابراہیم کی زبان پر نہیں آ رہا, جبکہ عذر شرعی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان کا بچانا واجب ہے, واجب ہے, شریعت پہ عمل کرتے حضرت ابراہیم, کوئی مسئلہ نہیں تھا, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں تھا, یہی تو آزمائش ہے. وہ دیکھنا یہی چاہ رہا ہے نا کہ میرا بندہ سب سے اچھا کام کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کی آزمائش یہی ہے, وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. جان بچا لیتے یہ تو سب کر لیتے ہیں, اچھا کام ہے, جان کو بچا لیا, ویری گڈ, لیکن ایکسیلنٹ نہیں ملے گا. ویری گڈ مل جائے گا, ایکسیلنٹ نہیں ملے گا. ایکسیلنٹ کب ملے گا؟ جب بہت اچھا کام کرو گے. یہ ابتلا ہے حضرت ابراہیم کا. آیت میں تو فقط ایک طرف کہہ کے نکل گیا ہے نا, وہ پیچھے سارے امتحان دے چکے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اس کے یعنی کہ یہاں پر ذرا ذہن کو روکیے گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو یا اچھا کام کر رہے ہو. بالکل اسی طریقے سے, اسی ایکویشن کے تحت آپ کو اور مجھے بھی آزمایا ہے سورہ ملک میں, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے, حیات کو خلق کیا ہے, تاکہ تمہیں آزمائے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. یعنی پروردگار عالم کی آزمائش اس لیے آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا بہت اچھا عمل کرتے ہو. لاؤ ہم تمہیں امتحان میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے یعنی کہ پروردگار تو جانتا ہے, تم اپنے آپ کو جان لو کہ کہیں کل کو یہ سوال نہ کر بیٹھنا, پروردگار مجھے یہ اجر دیا ہے, مجھے ویری گڈ دیا ہے, ایکسیلنٹ کیوں نہیں دیا. آئے گا کہ ویری گڈ والا کام کیا تھا تو ویری گڈ دیا تھا, ایکسلنٹ والا کرتے تو ایکسلنٹ مل جاتا،
احسن والا کام کرتے تو احسن کا ریوارڈ ملتا، حسن کا کام کیا ہے تو حسن العمل کا آپ کو ایوارڈ مل گیا ہے. تو پس عزیزوں اس انداز سے ابراہیم کی آزمائش وہاں پر بھی ہو گئی ہے. ہے کوئی خواہش؟ کہتے ہاں ہے، تم سے نہیں. خواہش ہے تم سے نہیں ہے، یعنی تم سے نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یقیناً تم سے نہیں ہے، کسی سے ہے. اور وہ جو کسی سے ہے وہ اس کسی کو زبان سے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. علیم بذات الصدور، میرے سینے میں جو چھپا ہے یہ وہ جانتا ہے. اور جو وہ جانتا ہے تو اگلی ہی آیت کے اندر کہہ دیا، اے نار ہو جا ٹھنڈی، یا نار کنی بردن، سلام علی ابراہیم. یہ بھی کہہ رہا ہے، مطلب وہ اتنا خلیل رکھ رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم کو بھی بیان کر رہا، فقط یہ نہیں کہہ رہا ٹھنڈی ہو جا. اگر فقط یہاں پر آیت ختم ہو جاتی، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جو آگ نقصان پہنچاتی وہی ٹھنڈک بھی نقصان پہنچا دیتی ہے، آئس برننگ بھی تو ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے. نہیں، میرے بندے کو سلامت رہنا ہے، ایسی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم سلامتی کے ساتھ رہے. عزیزوں یہ ہے پروردگار. تو ابتلاء امتحان ہے کس کے لیے؟ جہاں اہل کی اہلیت کو اجاگر کرتا ہے، وہیں نا اہل کی نا اہلیت کو بھی ان کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے پروردگار. یہ فلسفہ امتحان ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اور مثال دے کر بات کو تقریباً تمام کروں گا کہ امتحان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ کبھی کسی کی ٹریننگ کرنے کے لیے، کسی کو آمادہ کرنے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم جیسے کمزور لوگوں کا امتحان لیا جائے، کوئی بچہ آ کر کہے کہ بابا مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، تو باپ اس کو ٹرین کرے گا اسی طریقے سے کہ کہے گا جاؤ اندھیرا ہے، لائٹ بند ہے کمرے کی، وہ شائع میری رکھیے، جا کے اٹھا کے لے کر آؤ. اور وہ چاہے گا ایک مرتبہ یہ بچہ یہ کام کر لے. جہاں بچے نے یہ کام کیا اندھیرے سے خوف چلا گیا. یہ کیا کیا؟ امتحان میں ڈالا. ٹریننگ کا مطلب یہی ہے. یہ جو ہمارے فوجی جوانوں کی سارا سال ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹریننگ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ تم ٹریننگ ایسے کرو جیسے جنگ ہوتی ہے. اور جب تم ٹریننگ ایسی کرو گے جیسے جنگ ہوتی ہے، تو جب واقعتاً جنگ ہو رہی ہوگی تو جنگ ایسے کر رہے ہوگے جیسے ٹریننگ ہو رہی ہے. عزیزوں یہ کیا ہی اس لیے، کیوں؟ امتحان میں ڈالا ہے. امتحان میں تمہیں پہلے سے ڈال دیا. کیوں؟ اس امتحان کے ذریعے سے تم اتنے جس کو کہتے ہو تب تب کے کندن بن جاؤ گے. سونے کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو تپنے کے بعد جو اس کی کثافتیں ہیں وہ برطرف ہو جاتی ہیں اور خالص شے ایک طرف رہ جاتی ہے. اسی لیے جب انسان کو خدا مصیبت میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو مومن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ حسن العمل تو یہ ہے کہ صبر کرے گا، لیکن احسن عمل یہ ہے کہ صبر کہاں، وہ تو ایک عام آدمی کرتا ہے، مومن تو شکر کرے گا. پروردگار شکر ہے تیرا، مجھے آزما رہا ہے، میری اس کثافت کو ایک طرف کر رہا ہے. اسی لیے جب آل محمد پر مصیبت پڑی تو انہوں نے صبر نہیں کیا، شکر کیا. کیسا پایا تم نے اپنے خدا کو؟ کیا کیا تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں؟ تو میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صبر کیا، کہا نہیں. بہت توجہ رہے، میں خدا نہ خاصا اگر ہم کبھی کوئی آیات پڑھ رہے ہوں نا یا کوئی روایت پڑھ رہے ہوں، تو کسی کی تذلیل کی بات نہیں ہوتی کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ کم ہے اور وہ زیادہ ہے. بھائی کم تر تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض، اس نے رسول بھیجے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اب اگر ایک رسول با فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو با فضیلت نہیں ہے اس کی توہین ہو رہی ہے. یہاں فوراً توہین کا پرچہ کر جاتا ہے، بھائی اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو با فضیلت ہے اس کی فضیلت تو بیان کی جائے گی نا. تو اب اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو انبیاء نظر آئیں گے بہت سارے اکثر کہ جو کہیں گے کہ میں صابرین میں سے پروردگار تو مجھے پائے گا، تو ان کا مقام یہ ہے کہ وہ صبر کی منزل پر آ جاتے ہیں. لیکن آل محمد اس منزل سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں اور وہ شکر کی منزل پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تو مقام شکر ہے کہ پروردگار نے ہم سے قبول کر لیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
پروردگار آل محمد کی قربانی کو قبول کر لینا. ہم جو تیری بارگاہ میں دیتے رہے تو اسے قبول کرتا رہا. جب تو ہر شے ہم سے قبول کرتا رہا تو ما رأيت منه إلا جميلا, ہم نے سوائے حسن اور جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. پروردگار کے آگے جو رکھا اس نے ہم سے قبول کر لیا. اور پروردگار جسے قبول کر لے کیا وہ تھوڑا عمل ہوتا ہے؟ احسن عمل ہوتا ہے, بہت اچھا عمل ہوتا ہے. بس عزیزوں, یہ ہے فلسفہ امتحان. آج کی گفتگو تو اسی کی نظر ہو گئی. آج کی گفتگو تمہید تھی. ہماری گفتگو زمانہ آخر, آخر الزمان اور قرآن کے موضوع پر ہوگی. اور آخر الزمان کیا ہے, آخر الزمان میں کس انداز سے ہمیں آزمایا جائے گا, فلسفہ آزمائش میں نے آج بتا دیا ہے. وہ فلسفہ آزمائش کے بعد وہ آزمائشیں کون سی ہوں گی, کس کس انداز کی ہوں گی, پھر خاص اس سورہ کے مناقب کیا ہیں اور ان سے ہم خاص اس رمضان میں کیا فیوز و برکات لے سکتے ہیں. خاص طور پر یہ شب جو شب قدر آنے والی ہے اسی مہینے کے اندر اس سورہ العنکبوت سے کیسے روشنی لے سکتے ہیں, اس کا بیان ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں کریں گے. اب تک کے لیے اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو سننے کی, سمجھنے کی اور قرآن کے مفاہیم کو خاص اپنے نفس پر وارد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے ایسے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما جیسا کہ تو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما, ہمیں ان کے امان اور انصار میں سے قرار دے. یہ دروس انشاءاللہ روز کی طرح آج کی طرح ٹھیک 9:30 بجے شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کا میں فقط 40 منٹ لیا کروں گا تاکہ آپ اپنے آگے کے امور کو طے کر سکیں اور مرتب کر سکیں. تو ان دروس کو مس نہیں کیجئے گا. اور اگر کچھ نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہاتھوں میں ڈائری بھی ہو تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے. باقاعدہ نوٹس بنائیں کہ میں نے کیا لیا ہے ان 5 دروس میں, اور پھر اس کو اپنی باقی ماندہ رمضان کے دنوں میں اسے اپنے نفس پر منطبق کرنے کی انشاءاللہ کوشش کیجئے. جب شب قدر کے اعمال انجام دے رہے ہوں تو خاص اس رات میں ان دروس کو ضرور یاد رکھیے گا, اس لیے کہ پروردگار عالم یقیناً اس شب کے اندر جو افضل ترین عمل ہے وہ یہی تفکر اور تدبر ہے. اس رات میں بیٹھ کر اپنا سیلف انالیسس کیجئے گا کہ پروردگار میں نے رمضان میں یہ 5 دن تو اس کے اوپر یہ دروس لیے تھے, میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہوں, کس طرف ہوں اور کہاں مجھے جانا ہے. تو ہی میری مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.